بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سورة النساء کی یہ آیت نمبر 58 ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو, اور یہ کہ جب لوگوں کا تصفیہ کرو یعنی فیصلہ کرو تو عدل سے تصفیہ کرو فیصلہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے, بلا شک اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں خوب دیکھتے ہیں. تو اس آیت میں حق تعالیٰ نے بہت صاف حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. حقوق اللہ کا کچھ بیان ہوا تھا. حقوق اللہ تو آپ لوگوں کو بہت کچھ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا, اللہ تعالیٰ کو واحد یکتا اور مختار سمجھنا, تمام عقائد جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دیے ہوئے ہیں بحث زیبر میں ان کو سچ ماننا کہ بس اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے, توحید پکی ہونا, اور اس کے علاوہ باطنی طور سے شکر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں بلا استحقاق دے رہے ہیں, اور تفویض یہ باطنی اعمال بھی ہیں جو بھی اللہ کا حق ہے کہ شکر اس کا کیا جائے, یہ اللہ کا حق ہے کہ اپنے امور کو اس کے سپرد کر دیا جائے. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, یعنی اپنی رائے نہ لگائی جائے, اپنی رائے نہ لگائی جائے, اپنی تجویز نہ رکھی جائے, جو من جانب اللہ ہوا وہی ٹھیک ہے, اور جو من جانب اللہ ہونے والا ہے وہ ہی ٹھیک ہے اور وہی بہتر ہے. اپنی رائے نہ لگائے اور مشیت پر ناپسندیدگی نہ کرے, یہ اللہ کا حق ہے. تو اللہ میں جہاں اور چیزیں ہیں وہاں ایک شکر اور ایک تفویض کہ اپنی تجویز کو فنا کرے, اور یہ توحید میں ہی ہے, توحید کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توحید پکی ہو کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی تو کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں, تو ہم اعتراض کرنے والے کو کسی چیز پہ اعتراض نہ کریں. یہ اعتراض بہت غلط چیز ہے, اعتراض تفویض کے بالکل خلاف, تو مشیت ہے, مشیت پر اعتراض نہ کریں, بس یہی ہے. نہ اس مشیت پہ جو ظاہر ہو چکی ہے, نہ اس مشیت پر جو ظاہر ہونے والی ہے. مستقبل میں اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے, جو رکھا ہے وہی بہترین ہے, یقیناً بہترین ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی خیرخواہ اور نہ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر ہے. جو اللہ میں چاہیں گے وہی ہوگا. تو یہ تو حقوق اللہ میں سے, حقوق اللہ کو پھر بھی سمجھنا آسان ہے, اللہ یہ کہ جو حقوق باطنی ہیں یعنی جو سوچے سے متعلق حقوق اللہ ہیں ان میں بڑی غلطی ہوتی ہے, تو ان کا پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے یہ دو حق اللہ کی یاد رکھیں, ایک شکر ان کا حق ہے نعمت میں, اور ایک تحویل ان کا حق ہے, اور احکام کو بجا لانا اور عقائد کو صحیح رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو اس کو معلوم کرنا چاہیے, اور جہاں نہیں معلوم ہے پوچھنا چاہیے. اس کے بعد بیان ہوا تھا دوسرا, وہ بھی ریاض میں ہی ہوا, حقوق العباد کے بارے میں. تو حقول عباد کے بارے میں ایک تو کچھ اصول بتائے گئے حقول عباد کے، اور پھر حقول عباد کی تفصیل بحث زیور میں جو ہے وہ بتائی گئی، اور پھر ہم لوگ والدین کے حقوق پہ تھے، اس سلسلے میں آج تھوڑا سا پھر عرض کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حقول عباد کے کچھ اصول ہیں، حقول عباد کے کچھ اصول ہیں وہ بھی بیان ہوئے تھے. ایک تو یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے میں اپنے انسان گناہ میں اپنے کو نہیں ڈالے گا، کیونکہ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو گناہ سے بچانا فرض عین ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے کو گناہ میں ڈال دیں یا اپنے اہل و عیال کو گناہ میں. اور اس کی مثال دیتے ہیں جیسے شادیوں میں بلاتے ہیں اور وہاں ہو رہی خرافات گناہ کی مجالس ہیں، تو ہم اس کی ان کی خاطر جو ہے ہم اپنے آپ کو جہنم نہیں ڈال سکتے. ہاں یہ کہ ان کا حق ادا کریں گے، خوشی میں شریک بھی ہو جائیں گے، تو وقت ہائے بھی جا کے کسی اور وقت دے دیں گے، لیکن گناہ کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے جتنا جو قریب ہوتا ہے اس کا حق زیادہ اتنا ہی ہوتا ہے. اور اس وجہ سے مسلمان کے لیے سب سے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ ہے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے محبت کی جائے. یہ تین خاص حق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کہ حقوق جمع ہوتے ہیں، کہ جیسے حیوان کا حق ہے، جانور کا حق ہے، تو ایک آدمی کا جو حق ہوگا وہ آدمی کے حق بھی دیے ہوئے ہیں تفصیل سے، تو جانور کا حق بھی دینا ہوگا اس کو. جانوروں کے حقوق میں مثلا یہ ہے کہ جو جانور اپنے کام میں ہیں ان کے کھانے پینے اور راحت رسانی، ان کو آرام پہنچانا اور خدمت کا پورے طور سے اہتمام کرنا، اس کا حق ہے جانور کا. وہ جانور جن سے ہم کام لیتے ہیں اور ان کی قوت سے زیادہ ان سے کام نہ لے، ان کو حد سے زیادہ نہ مارے، یہ جانور کا حق ہے. اب مسلمان کا حق ہے، انسان کا حق ہے، وہ تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی تو دینا پڑے گا، یہ حق اس کا تو خیال رکھنا پڑے گا، ویسے ہم خیال ہی نہیں رکھتے. تو حقوق جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک حق کسی کا ہے تو وہ اس کا حق اپنی جگہ پہ اس رشتے داری کی وجہ سے ہوا، پھر اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان کی وجہ سے ہوا، پھر وہ انسان ہے تو انسان کی وجہ سے ہوا، اور پھر جانور ہے تو جانور کی وجہ سے. سارے حقوق اپنی جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ بات ایک سمجھنے کی. اب اس کے بعد وہ بیان ہوا تھا والدین کے حقوق کا، تمام حقوق کا تفصیلی بیان ہو گیا، وہ بیان بھیج دیا آپ لوگوں کو. اب والدین کے حقوق میں کچھ تفصیل ہے، تو اس کو پھر سے تھوڑا سا حصہ اس کا پڑھتے ہیں. والدین کے حقوق کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہے، حدیث شریف ہے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے انسان کو کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو اس سے نہ ہو سکے، اس لیے والدین کے حقوق واجبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آسانی سے ادا ہو سکے اور شریعت بھاری یا مشکل محسوس نہ ہو. بحثی زیور میں والدین کے حقوق واجبہ کی جو فہرست دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں ان کے حقوق صرف چار ہیں. ایک، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اگرچہ ان کی طرف سے کچھ زیادتی ہو، چاہے ماں باپ زیادتی کریں، کوئی بات ایسی نہ کہی جائے، کوئی کام ایسا نہ کیا جائے، کوئی حرکت ایسی نہ کی جائے جس سے ان کو تکلیف ہو، چاہے ان کی طرف سے زیادتی. نمبر دو، زبان سے برتاؤ سے ان کی تعظیم کریں. اس کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ اب یہ پڑھے لکھے لوگ، ہم لوگ دیندار لوگ، ماں باپ کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے، اور اکثر ہمارے ماں باپ خود ہی مالدار ہیں تو ان کو مال کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تعظیم کا معاملہ ٹیڑھا ہے، اور اس میں ہم لوگ اکثر اپنے نفس کے رذائل کی وجہ سے گڑبڑ کر بیٹھتے ہیں. یہ سب سے بڑا حق ہے کہ والدین کی تعظیم، ان کے سامنے جھک کے رہا جائے، چھوٹا بن کے رہا جائے، ان کی عظمت کو بڑھایا جائے، اس میں بہت کمی ہوتی ہے. اور یہ سب گناہ ہے، چونکہ کلام پاک کی روح سے اس کے بارے میں بہت بہت تاکیدی آیات ہیں کہ والدین کے سامنے بالکل ڈھیلے بن کے رہو, جھک کے رہو, جو بات کہو نرمی سے کہو, تو ان کا حق ہے. اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرے. اگر کوئی جائز کام کرے, ایسا کام کہیں کرنے کو جو جائز ہو اور جس سے کسی اور کا حق مارا نہیں جاتا, اگر وہ ایسی بات کہیں جس سے کسی اور کا حق مارا جاتا ہے تو اسے جائز نہیں, اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے. اور اگر ان کو حاجت ہو مال سے ان کی خدمت کریں, اگرچہ وہ دونوں کافر بھی والدین ہیں, تو اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کی مال سے خدمت کرے. یہ چار حقوق ہیں ان کی زندگی میں. اور مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہے, نفل عبادت اور خیرات کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے, اور ان کے ملنے والوں کے ساتھ احسان اور خدمت سے اچھی طرح پیش آئے. والد کے دوست ہوں, والد کے جاننے والے ہوں, تو ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا. اور ان کے ذمے جو قرض ہو یا کسی جائز کام کی وصیت کر گئے ہوں اور خدا نے مقدور دیا ہو تو اس کو ادا کرے. اور ان کے مرنے کے بعد خلاف شرع رونے اور چلانے سے بچے, ورنہ ان کی روح کو تکلیف ہوگی. اور اس میں تمام چیزیں آ گئیں کہ کوئی ایسا گناہ کا کام نہ کرے. جب بھی اولاد گناہ کرے گی, اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہے, تو والدین کی روح کو تکلیف ضرور پہنچے گی, جو وہاں ان کا تو معاملہ بہت صاف ہو جاتا ہے. یہاں تو ممکن ہے زندگی میں ان کو گناہ سمجھ میں نہ آتا ہو, وہاں تو بالکل صاف صاف سمجھ میں آتا ہے مرنے کے بعد. اب والدین کے حقوق کے بارے میں ایک مضمون ہے جو حکیم الامت مولانا شیخ علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا, اور یہ مضمون تعدیل حقوق والدین کے نام سے حکیم الامت نے بہشتی زیور میں چھپوایا ہے. وہ اسی آیت سے شروع ہوا ہے جو ابھی پڑھی گئی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کو ادا کرو, اور جب تم لوگوں میں حکم کرو یعنی فیصلہ کرو تو انصاف سے حکم کرو. تو یہ جو مضمون ہے, اس کا بہت سارا حصہ حدیث شریف وغیرہ عربی میں ہے, لیکن میں اس کا اردو کا حصہ اردو کا ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ آیت جو ہے, اس آیت سے دو حکم مفہوم ہوئے اس کے عموم سے. ایک یہ کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق واجبہ ادا کرنا واجب ہے. دوسرے یہ کہ ایک حق کے لیے دوسرے شخص کا حق ضائع کرنا ناجائز ہے. تو اس سلسلے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں والدین کے حقوق واجبہ اور غیر واجبہ کی تعین ہے, جس کا بیان کرنے کا قصد ہے حکیم الامت کا. دوسرے, والدین کے حقوق اور زوجہ یا اولاد کے حقوق میں تعارض اور تزاحم کے وقت ان حقوق کی تعدیل ہے. تو اس کی تحقیق کے لیے مضمون حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے چھپوایا, کیونکہ فرماتے ہیں کہ واقعات سے معلوم ہوا ہے, اور بہت سے واقعات سے, کہ جس طرح بعض بے قید لوگ والدین کے حق میں تفریح کرتے ہیں, یعنی ان کا حق ادا نہیں کرتے, اور ان کے وجوب اطاعت کی نصوص کو نظر انداز کرتے ہیں. جیسا آپ کو ابھی عرض کیا گیا کہ والدین کے حق میں سب سے بڑا حق جو ہمارے ماحول میں ہے وہ ہے ان کی تعظیم. وہ قرآن کا حکم ہے, صحیح حکم ہے. اور دوسرے, اگر وہ کسی جائز کام کو کہیں تو اس میں ان کی اطاعت ضروری, اس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں اور ان کے حقوق کا وبال اپنے سر پر لیتے ہیں. اور اسی طرح بعض دیندار والدین کے حق میں افراط کرتے ہیں. ایک تو تفریح ہے کہ حق ادا نہیں کیا, اور ایک افراط ہے کہ ایسا حق ادا کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے صاحب حق کے حقوق, مثلا بیوی کے یا اولاد کے, ضائع ہو جاتے ہیں, اور ان کے وجوب و رعایت کی نصوص کو نظر انداز کرتے ہیں, اور پھر ان حقوق کا جو وبال آئے گا ان حقوق کو ادا نہ کرنے کا وہ اپنے سر پر لیتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ کسی صاحب کا حق تو ضائع نہیں کرتے, لیکن حقوق غیر واجب کو واجب سمجھ کر ان کے ادا کا قصد کرتے ہیں, اور چونکہ بعض اوقات اس کا تحمل نہیں ہوتا اس لیے تنگ ہوتے ہیں. یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ والدین کا واجب حق ہے اور وہ واجب ہے نہیں, اس میں پریشان ہوتے ہیں اور اس سے پھر ان کو یہ وسوسہ ہونے لگتا ہے کہ بعض احکام شرعیہ میں ناقابل برداشت سختی اور تنگی پھر شریعتی مشکل معلوم ہونے لگ جاتی ہے. اس طرح سے ان بیچاروں کے دین کو ضرر پہنچتا ہے اور اس حیثیت سے اس کو بھی صاحب حق کے حقوق واجبہ ضائع کرنے میں داخل کر سکتے ہیں کہ اس شخص کا نفس کا ضرر ہو رہا ہے تو اس کا حق مارا جا رہا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق, تم اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتے, پہنچانا جائز نہیں ہے. اور ان حقوق واجبہ میں جو نفس کے ہیں سب سے بڑھ کر حفاظت اپنے دین کی, قو انفسکم واہلکم نارا, دوزخ سے بچاؤ. بس جب والدین کے حق غیر واجب کو واجب سمجھنا سبب بن گیا اس معصیت کا کہ نفس کے حقوق ضائع ہو گئے, اس لیے حقوق واجبہ اور غیر واجبہ کا امتیاز واجب ہوا, اس لیے یہ ضروری ہوا کہ یہ سمجھا جائے کہ حقوق واجبہ کیا ہیں اور غیر واجبہ کیا ہیں. تو پچھلی مرتبہ بیان میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اصول جو ہیں حقوق کے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حقوق واجبہ جہاں ہیں تو نافلہ احسانات سے وہ ادا نہیں ہو سکتا. جیسے کوئی شخص فرض نماز نہ پڑھے اور نفلیں پڑھے تو کیا فرض نماز ادا ہو جائے گی؟ فرض نماز. اسی طرح سے تعظیم حق واجب ہے والدین کا, تو اس میں اگر کمی ہوگی تو چاہے تم لاکھ مثلا والدین کو پیسے دو, اب والدین اگر محتاج نہیں ہے تو ان کو پیسے دینا ہدایہ دینا یہ ہے حقوق واجبہ میں سے نہیں ہے, تو احسان نافلہ ہے. لیکن اس سے اس کی تلافی نہیں ہوگی, اس کی تلافی تو یا تو معافی سے ہوگی اور آئندہ توبہ سے ہوگی. یہ ہو سکتا ہے صدقے دل سے توبہ کرے, معافی مانگے, والدین سے معافی مانگے, اور تو وہ صورت نہیں ہے. حقوق واجبہ جو ہے وہ تو ادا کرنے ہوں گے, نہیں ہوگا تو اس کی تلافی معافی سے ہوگی. تو اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون لکھا ہے کہ اس سے معاملات صاف ہو جائیں. مشکات شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی, میں اس سے خوش تھا اور اسے محبت رکھتا تھا, مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ اس سے ناخوش تھے اس عورت سے. انہوں نے مجھ سے فرمایا اس عورت کو طلاق دے دے, میں نے انکار کیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ قصہ ذکر کیا. مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو طلاق دے دے. مرقات میں لکھا ہے کہ یہ طلاق کا امر بطور استحباب کے تھا, یا اگر وہاں پر کوئی اور سبب بھی موجود تھا تو وجوب کے لیے تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ والد کا حق مقدم ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ والد اس عورت کو کسی غرض فاسد کی وجہ سے برا نہ سمجھتا ہو, جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غرض فاسد کی وجہ سے اسے برا نہ سمجھتے تھے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کر, اگرچہ وہ تجھ کو یہ حکم کریں کہ اہل و عیال اور مال سے علیحدہ ہو جائے. مرقات میں لکھا ہے کہ یہ مبالغہ اور کمال اطاعت کا بیان ہے, یعنی بہت سی جگہوں پہ مبالغے کے ساتھ احکام آئے, اس لیے یہ صرف حدیث شریف سے ہم احکام کو نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پر حدیث شریف میں ہے 15 شعبان کے بارے میں کہ 15 شعبان جب ہو جائے تو اس کے بعد روزہ مت رکھو, جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے روزے رکھتے تھے شعبان میں. اب حدیث شریف میں تو صاف ہے کہ لا تصوموا, جب نصف ہو جائے شعبان کا تو اب روزہ مت رکھو. اب اس کو کوئی حکم ایسا لے لے کہ جیسے کہ یہ فرض و واجب ہے تو وہ حدیث شریف کو سمجھا نہیں, کیونکہ ایک حدیث شریف سے تو سمجھ میں نہیں آتا. تمام احادیث شریف کو اور تمام اصول جو ہیں دین کے ان کو سامنے رکھ کر مطلب نکالا جاتا ہے. کہا ہے کہ یہ جو منع کیا گیا ہے یہ شفقتن ہے کہ اگر تم نصف رمضان شعبان کے بعد روزے رکھو گے تو ممکن ہے تم اگر کمزور ہوئے تو تمہیں رمضان کے روزے میں مشکل نہ ہو جائے. تو اس لیے حدیث شریف اور قرآن کی آیت کا ایک بس لے لیا آیت اور اس کو ہر جگہ پیش کر دیا اور مطلب نکال لیا, جیسے بہت لوگوں کا دستور ہے, یا خود ہی غلط سمجھ بیٹھے, دوسروں کو بھی نہیں بتاتے خود غلط سمجھ بیٹھے کہ ایک حدیث شریف کا نہیں. احکام معلوم کرو, احکام معلوم کرو, وہ علماء کرام نے بتا دیے ہیں, ورنہ پوچھا جائے ان سے. علماء کرام اسی لیے حدیث اور قرآن سے محض براہ راست مطلب نکالنا ہم آپ کا کام نہیں. تو یہ جو ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کر, اگرچہ وہ تجھ کو یہ حکم کریں کہ اہل و عیال اور مال سے علیحدہ ہو جا, یہ حدیث شریف ہے, لیکن لکھا ہے کہ یہ مبالغہ اور کمال اطاعت کا بیان ہے, یہ ایک درجہ ہے جو واجب سے اوپر ہے. ورنہ اصل حکم کے لحاظ سے لڑکے کے لیے والدین کے فرمانے کی بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دینا ضروری نہیں, اگرچہ بیوی ماں باپ کو بیوی کے طلاق نہ دینے سے سخت تکلیف ہو, کیونکہ اس کی وجہ سے کبھی لڑکے کو سخت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اور ماں باپ کی شفقت سے یہ بعید ہے کہ وہ بیٹے کی تکلیف کو جانتے ہوئے اس کا حکم کرے کہ وہ بیوی یا مال کو علیحدہ کر دے, پس ایسی صورت میں ان کا کہنا ماننا ضروری نہیں, حالانکہ حدیث شریف کہتی ہے. سمجھ گیا آپ؟ اس سے میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کا جو فائدہ ہو گیا کہ ذرا سی عربی جان لی, ذرا سی حدیث شریف سیکھ لی, بس اس کو ہر جگہ ڈنڈے کی طرح چلانے لگ گئے اور خود اپنا بھی نقصان کیا, کیونکہ مطلب تو سمجھے ہی نہیں. اسی لیے ہمیشہ اپنے اوپر ایک بڑا رکھو, ایک اللہ والا رکھو, اس سے ہر چیز پوچھو. تو چھوٹی بڑی چیز پوچھ پوچھ کے چلے, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم آ ہی جاتا ہے. اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس مبالغہ ہونے کا یہ قرینہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر, اگرچہ تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے, اور یہ یقیناً مبالغہ ہے, ورنہ کلمہ کفر ایسی مجبوری کی حالت میں کہنا اللہ تعالیٰ کے قول من کفر باللہ بعد ایمان ہی سے ثابت ہے. تو یعنی ہم آپ حدیث شریف سے مطلب نہیں نکال سکتے, حکم کو دیکھیں کیا ہے جو علماء کرام نے نکال کے بتایا. یہ ایک باریک بات ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے. ہمارے امام میں تو ہم سمجھے کہ دوائل حدیث شریف کی کتاب سے پڑھ لی بس, ہم سمجھے کہ ہم عالم ہو گئے اور ہم اسی سے مطلب نکال رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوتا ہے, فرمانبردار ہوتا ہے جائز امور میں, تو اگر دونوں ہوں تو دو دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں, اگر ایک ہو تو ایک, اور اگر نافرمانی کرتا ہے والدین کی تو اگر دونوں کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے دو دروازے دوزخ کے کھل جاتے ہیں, اور اگر ایک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک کھل جاتا ہے. اسی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کرتے ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ دونوں ظلم ہی کرتے ہوں. فرماتے ہیں کہ ملمت کے مرقات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ماں باپ میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور ان کے حقوق ادا کرتا ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ والدین کی اطاعت مستقل ان کی اطاعت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے وصیت فرمائی ہے, اس لیے ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھتے ہوئے کرنی چاہیے, یعنی جو بات وہ خدا کے حکم کے مطابق کہیں اس کو ماننا چاہیے, اور جو اس کے حکم کے خلاف کہیں چاہے والدین اسے نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں. ماں باپ کے ظلم سے مراد حدیث میں دنیاوی ظلم ہے, اخروی ظلم نہیں, یعنی دنیاوی امور میں اگرچہ وہ زیادتی کریں تب بھی ان کی فرما برداری لازم ہے, اور اگر وہ دین کے خلاف کوئی بات کریں تو اس میں ان کی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگرچہ وہ دونوں یعنی والدین ظلم کریں ایسا ہے جیسا کہ آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے والے کے متعلق فرمایا ہے کہ اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی کرو اگرچہ تم پر ظلم کیا جائے. اس سے مقصود مبالغہ ہے, یعنی تمہارے خیال میں یا بالفرض اگر وہ ظلم کرے تب بھی ان کو راضی کرو, کیونکہ اگر وہ واقعی ظلم کرتے تھے تو آپ ان کو راضی کرنے کا حکم کیسے فرما سکتے. مشکات میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تین آدمیوں کے قصے میں روایت کرتے ہیں. جو کہیں چلے جا رہے تھے اور بارش آ گئی، وہ ایک پہاڑ میں غار کے اندر چلے گئے. ان کے غار میں جانے کے بعد غار کے منہ پر ایک بڑا پتھر گر پڑا، لڑکتا ہوا آ گیا، اور اس نے ان کا راستہ بند کر دیا. انہوں نے آپس میں کہا، یعنی وہ نکل تو سکتے نہیں، پھنس گئے. انہوں نے آپس میں کہا کہ تم اپنے اپنے نیک اعمال دیکھو جو خالص اللہ کے واسطے کیے ہوں، ان کا واسطہ دے کر دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دے. ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے، اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور شام کو جب گھر آتا تو بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں سے پہلے پلاتا تھا. ایک دن میں بہت دور چلا گیا، اور جب شام کو آیا تو میں نے اپنے ماں باپ کو سویا ہوا پایا. میں نے حزم معمول دودھ نکالا اور دودھ کا برتن لے کر ان کے سر کے پاس کھڑا رہا، اور ان کو جگانا اچھا نہ سمجھا، اور یہ بھی برا سمجھا کہ ان سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور بچے میرے پیروں میں پڑے روتے چلاتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حکیم الامت فرماتے ہیں اس حدیث شریف کو بیان کر کے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بچوں کا رونا چلانا ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمانوں کے قصے میں ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے، تو بیوی نے کہا کہ نہیں، صرف بچوں کی خوراک ہے. تو ابو طلحہ نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو. لکھا ہے کہ علماء نے اس کو اس پر محمول کیا ہے کہ وہ بچے بھوکے نہیں تھے بلکہ بلا بھوک مانگ رہے تھے، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ بھوکے ہوتے تو ان کو کھلانا واجب تھا، اور واجب کو وہ کیسے ترک کر سکتے تھے؟ صحابی واجب کو نہیں ترک کر سکتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کی تعریف کی. میں کہتا ہوں، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس تعبیر کی ضرورت اس سے بھی ثابت ہوئی کہ والد سے چھوٹے بچے کا حق مقدم ہے، جیسا کہ در مختار میں کہ اگر کسی کا باپ اور بیٹا دونوں موجود ہوں تو خرچ کے اعتبار سے بیٹا باپ سے زیادہ مستحق ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں پہ تقسیم کرتے ہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاثار میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہتر روزی اپنی کمائی ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں داخل ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب باپ محتاج ہو تو بیٹے کے مال میں سے کھانے کا مذائقہ نہیں، لیکن ضرورت کے مطابق خرچ کرے، فضول خرچی نہ کرے. اگر باپ مالدار ہے اور پھر بیٹے کا مال لیتا ہے تو اس پر قرض ہے. یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ حضرت ابراہیم سے، کہ باپ کے لیے بیٹے کے مال میں کوئی حق نہیں، مگر یہ ہے کہ وہ کھانے کا پینے کپڑے کا محتاج. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی پر ہم عمل کرتے ہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. کنز الاعمال میں حاکم وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، بس وہ اولاد ان کا مال تمہارے لیے ہے جب تم کو ضرورت ہو. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ جب تم کو ضرورت ہو، اس کی دلیل ہے کہ جو مسئلہ ابھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے لخص کیا تھا کہ جب تم کو ضرورت ہو، نیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی کہ تو اور تیرا مال اپنے باپ کے لیے ہے، یہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد نان نفقہ ہے، یعنی جس کی ضرورت ہو. اور در مختار میں ہے کہ ایسے نابالغ اور جوان لڑکے پر جہاد فرض نہیں ہوتا جس کے ماں باپ دونوں یا ایک موجود ہوں، کیونکہ ان کی اطاعت فرض عین ہے، اور کوئی ایسا سفر کرنا جائز نہیں جس میں خطرہ ہو مگر ان کی اجازت سے، اور جس میں خطرہ نہ ہو وہ بلا اجازت جائز ہے. من جملہ اس کے علم حاصل کرنے کے لیے سفر بھی ہے. اور رد المختار میں ہے کہ ماں باپ کو اس سفر سے روکنے کی گنجائش ہے جبکہ اس کی وجہ سے وہ سخت مشقت میں مبتلا ہوتے ہوں، اور کافر ماں باپ کا بھی یہی حکم ہے جبکہ اس کے سفر سے ان کو اندیشہ ہو، اور اگر وہ اپنے اہل دین کے قتال کی وجہ سے روکتے ہیں تو ان کی اطاعت نہ کریں جب تک کہ ان کی ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ تنگ دست اور اس کی خدمت کے محتاج ہوں تو اس پر یعنی اولاد پر خدمت فرض ہے والدین کی، اگرچہ وہ کافر ہوں، اور فرض عین کو فرض کفایہ کی خاطر ترک کرنا ٹھیک نہیں. جہاد فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، کافی ہیں، ہر ایک پہ نہیں. وہ سفر جس میں خطرہ ہو، جیسے جہاد اور سمندر کا سفر ہے، اور جس میں خطرہ نہیں، جیسے تجارت اور حج اور عمرہ کے لیے سفر کرنا، وہ بلا اجازت جائز ہے. اور والدین سے فتاوی ہندیہ میں ایک مسئلہ اس بارے میں یہ ہے کہ والدین سے اجازت لینا ضروری ہے جب اس کو کوئی ضروری کام نہ ہو تو سفر کے لیے اجازت لے. اور در مختار باب النفقہ میں ہے کہ بیوی کے لیے ایسا گھر دینا جس میں کوئی بیوی یا شوہر کے اقارب سے نہ رہتا ہو، یہ واجب ہے. اب ان روایات کو بیان کر کے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان روایات سے چند مسائل ظاہر ہوئے جو حسب ذیل ہیں. یہ جو خلاصہ ہے، نمبر ایک، جو امر شرعاً واجب ہو اور ماں باپ اس سے منع کریں اس میں ان کی اطاعت جائز بھی نہیں. واجب ہونے کا تو کیا ہے، ہمارے ایک چیز ہے واجب، اس کے لیے اگر والدین منع کریں. اس قاعدے میں یہ فروع بھی آ گئے، مثلا اس شخص کے پاس مالی وسعت اس قدر کم ہے کہ اگر ماں باپ پہ خرچ کرے تو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے لگے، تو اس شخص کو جائز نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور ماں باپ پر خرچ کرے. اور مثلا بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ سے جدا رہنے کا مطالبہ کرے، بس اگر وہ اس کی خواہش کرے اور ماں باپ اس کو شامل رکھنا چاہیں تو شوہر کو جائز نہیں کہ اس حالت میں بیوی کو ان کے شامل رکھے، بلکہ واجب ہوگا کہ اس کو جدا رکھے. یا مثلا حج اور عمرہ یا طلب العلم بقدر الفریضہ کو نہ جانے دے، تو اس میں ان کی اطاعت ناجائز ہوگی. دوم، جو امر شرعاً ناجائز ہو اور ماں باپ اس کا حکم کرے، اس میں بھی ان کی اطاعت جائز ہے. ایک تو شرعاً واجب ہے اور منع کرے، اس میں بھی اطاعت واجب نہیں، اور ایک شرعاً ناجائز ہو اس کا حکم کرے، اس میں بھی ان کی اطاعت واجب نہیں، جائز نہیں. مثلا کسی ناجائز نوکری کا حکم کرے یا رسوم میں جہالت اختیار کروائیں جیسے شادیوں کو کرتے ہیں. اور جو امر شرعاً نہ واجب ہو اور نہ ممنوع ہو، دو صورتیں تو یہ ہوئی کہ واجب سے منع کریں اور ناجائز کا حکم کریں، اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ جو امر شرعاً نہ واجب ہو اور نہ ممنوع ہو بلکہ مباح ہو، بلکہ خواہ مستحب ہی ہو، اور ماں باپ اس کے کرنے کو یا نہ کرنے کو کہیں، تو اس میں تفصیل ہے. دیکھنا چاہیے کہ اس امر کی اس شخص کو ایسی ضرورت ہے کہ بدون اس کے اس کو تکلیف ہوگی، کہ کام ایسا کرنا کہ اگر میں نہ کروں تو مجھے تکلیف ہوگی، تو ماں باپ اس کو کرنے سے روکتے ہیں یا ایسا کام کرنے کو روک کہتے ہیں جس سے مجھے تکلیف ہوگی. مثلا غریب آدمی ہے، پیسہ پاس نہیں، بستی میں کوئی صورت کمائی کی نہیں، مگر ماں باپ نہیں جانے دیتے، یا یہ کہ اس شخص کو ایسی ضرورت نہیں. اگر اس درجے کی ضرورت ہے تب تو اس میں ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں. اگر یہ شکل ہے کہ ایسی ضرورت ہے کہ وہ نہیں جائے گا، سفر نہیں کرے گا، باہر نہیں جائے گا، تو مشکل میں پڑ جائے گا، تو اس میں ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں اگر وہ اس سے روکتے. اگر اس درجہ ضرورت نہیں، ایسی ضرورت نہیں ہے، تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کام کے کرنے میں کوئی خطرہ اور اندیشہ ہلاک یا مرض کا ہے یا نہیں. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کے اس کام میں مشغول ہونے سے بوجہ کوئی خادم و سامان نہ ہونے کے خود ان کا تکلیف اٹھانے کا احتمال قوی ہے یا نہیں، یعنی وہ چلا جائے گا تو والدین کو تکلیف ہوگی. بس اگر اس کام میں خطرہ ہے یا اس کے غائب ہو جانے سے والدین کو بوجہ بے سامانی تکلیف ہو جائے، تب تو ان کی مخالفت جائز نہیں. مثلا غیر واجب لڑائی میں جاتا ہے، ایسے جہاد میں جاتا ہے جو واجب نہیں، جیسے بہت گئے، یا سمندر کا سفر کرتا ہے. مثلا غیر واجب لڑائی میں جاتا ہے یا سمندر کا سفر کرتا ہے، یا پھر ان والدین کا کوئی خبر گیر نہ رہے گا، اس کے پاس اتنا مال نہیں جس سے انتظام میں خادم اور نفقہ کافی رکھ کر دے، تو کوئی انتظام کر کے جائے اگر جانا ہے تو، اور وہ کام اور سفر بھی ضروری نہیں، تو اس حالت میں ان کی اطاعت واجب ہوگی اگر دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں, یعنی نہ اس کا عام یا سفر میں اس کو کوئی خطرہ ہے, نہ ان کی مشقت, نہ والدین کی مشقت اور تکلیف ظاہری کا کوئی احتمال ہے, تو بلا ضرورت بھی وہ کام یا سفر باوجود ان کی ممانعت کے جائز ہے. وہ مستحب یہی ہے کہ اس وقت بھی اطاعت کرے. اور اسی سے دوسری چیزوں کا حکم معلوم ہو گیا. مثلا وہ یہ کہیں کہ اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق دے دے تو اطاعت واجب نہیں, یا وہ کہیں کہ اپنی تمام کمائی ہم کو دے دیا کر, اس میں بھی اطاعت واجب نہیں. اور اگر وہ ایسی چیز پر جبر کریں گے والدین تو گنہگار ہوں گے. اور اگر والدین حاجت ضرورت سے زائد بلا اذن لیں گے تو ان کے ذمہ قرض ہو, تو وہ ان کے ذمہ دین ہوگا, قرض ہو جائے گا, جس کا مطالبہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے, اور اگر یہاں نہ دیں گے تو قیامت میں دینا پڑے گا. فقہا کی تصریح اس کے لیے کافی ہے, اور وہ احادیث کے معنی خوب سمجھتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا والدین کے حقوق کے بارے میں جو ایک تعدیل بڑی چیز تھی, یہ بہت کم بیان کی جاتی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہشتی گوہر میں رکھا ہے, کو نہ کوئی پڑھتا ہے نہ اس کو کوئی بیان کرتا ہے. تو اس لیے میرے ذہن میں یہ ہے کہ والدین کے حقوق میں سب سے بڑی چیز جس کو مد نظر رکھنی ہے ہم آپ کو, کیونکہ ہم آپ جس طرح کے ماحول میں ہیں اس میں اکثر جگہ والدین محتاج نہیں, سب کم ہے, اور ہے بھی تو اتنا ہوتی ہے وسعت والے لوگ ہیں کہ والدین کو جتنا چاہیں دے سکتے ہیں ان کی ضرورت کے لیے, اور دیتے رہتے ہیں. تو ہماری جو غلطی ہوتی ہے اس کو سمجھیں, وہ غلطی یہ ہے کہ تعظیم نہیں کرتے والدین کی. اور اگر کوئی اسی جائز بات کو وہ کہہ رہا ہے جس تفصیل کے ساتھ جو آپ نے سنی, جس میں آپ کا کوئی ضرر نہیں ہے, تو اس کو ماننا ضروری ہے, اس کو ماننا ضروری ہے, اس کی بات کو اہمیت نہ دیا جائے. والدین کی بات کو یہ ٹھیک نہیں, لیکن سب سے اس سے بھی بڑھ کر ہے تعظیم, کیونکہ جو اطاعت کا مسئلہ ہے اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں, جیسے آپ نے سنا ابھی, کبھی اس اطاعت میں اولاد کو تکلیف ہو جا سکتی ہے, کبھی خطرات ہو سکتے ہیں, مختلف خوشی کی شرطیں, اس میں پوچھا جائے خود سمجھ میں نہ آئے تو بہت بار 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 پوچھنے سے مسائل واضح ہو جاتے ہیں اور ایک حس پیدا ہو جاتی ہے. لیکن تعظیم میں تو کوئی گنجائش نہیں. والدین کی تعظیم اور ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا کہ ان کا دل خوش ہو, تعظیم کے ساتھ اپنے کو نیچے رکھنا, ان کی بات کو اوپر رکھنا, یہ تو سب سے بڑا حق.
بیان کے بعد خیال آیا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں, جو اصل میں بیان تو کسی اور موضوع پر ہے, نام ہے حقوق القرآن, لیکن اس کے شروع میں ہی ایک مضمون والدین کے حقوق کے بارے میں آ گیا, تو وہ چونکہ پراثر بہت ہے اس لیے عرض کرتا ہوں, اس میں سے پڑھتا ہوں. حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں, باطنی اور ظاہری. قربان جائیے تعلیم شریعت کے کہ اعمال میں صرف بناوٹ نہیں سکھلائی بلکہ ظاہری حقوق بھی بتائے اور باطنی بھی, اور باطنی کو ظاہری سے زیادہ ضروری رکھا. مثلا ماں باپ کے حق ظاہری کو ظاہر فرمایا, واخفض لهما جناح الذل, کیونکہ سامنے پستی اختیار کرو, وضع میں, خطا میں, تکلم میں, نشست و برخاست میں, غرض ہر چیز میں ان سے تذلل برتو, کسی بات میں ان پر ترفع مت کرو. یہ تو حق ظاہری ہے, اور حق باطنی کو سبحان اللہ کیسے ذرا سے لفظ سے ادا فرمایا ہے اللہ تعالی نے, یعنی فرمایا من الرحمہ, یعنی ان کے سامنے میری ظاہری پستی پر اکتفا نہ کرو, اس کا کچھ اعتبار نہیں, بلکہ ظاہری پستی کا منشا رحمت ہو. رحمت رقت قلب کو کہتے ہیں, یعنی ان کی خدمت دل سے کرو, جیسا کہ ظاہر ان کے سامنے پست کیا ہے باطن کو بھی پست کرو, دل کے اندر خشوع بھی ہو, خضوع بھی ہو. آگے فرماتے ہیں تعالیٰ, قل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. اوپر تو ان حقوق کا حکم تھا جن کی ادا کا علم والدین کو وقت ادا ہو جائے گا, اور اس میں فرما دیا تھا کہ صرف ظاہری بناوٹ نہ ہو, ان کو بھی دل سے ادا کرو. یہاں حکم ہے ان حقوق کو بھی ادا کرو جن کی اطلاع بھی نہ ہو. قل رب ارحمھما, یعنی ان کے لیے دعا بھی کرو, یہ بھی ایک حق باطنی ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حق تین ہیں, ظاہری اور باطنی اور ابتن, اور تینوں قسموں کے ادا کا حکم ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس پہ مواخذہ نہ فرمائیے گا. آمین اللہم آمین.